به وتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کا جو باب تھا جس میں ذکر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. دار رسول کی چاہت کے بغیر یا جو چیز آپ چاہیں گے وہ اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ایک عام قاعدہ اللہ رب العزت کا ہے کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اللہ کے علاوہ کوئی شخص اپنی چاہت اللہ تعالیٰ سے منوا نہیں سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت جب نہیں مکمل ہوئی تو پھر کسی دوسرے کے بارے میں عقیدہ رکھنا بہت ہی غلط عقیدہ ہے. اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا قصہ تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک کافی کوشش کی. آدمی کو اپنی طرف سے کوشش کر لینی چاہیے ہر معاملے میں، کامیابی یا ناکامی یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اور یہ نہ سوچے آدمی کہ ہم جو کام کریں اپنا مقصد سامنے رکھ کر کے تو وہ مقصد ہمارا ضرور پورا ہو. نہیں، اللہ رب آدمی کے اپنے آپس کے درمیان کے تو ہو سکتا ہے اعمال ضائع ہوں، لیکن یہ کوشش بھی اللہ کی ہاں اس کا اجر ملے گا. مقصد حاصل ہو نہ ہو، دعا آدمی اپنے لیے کرتا ہے، لیکن دعا ضروری نہیں کہ بعین ہی جس چیز کی طلب کرتا ہے وہی ملے اس کو، لیکن یہ دعا ضائع نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے کسی آئندہ آنے والی کسی مصیبت کو دور کرنے کا سبب بنا دے، یا اس کے لیے رفع درجات کا سبب بنا دے. یہ چیز ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا حق ادا کرنے کا پورا حق ادا کر دیا، کوشش کی. آخری لہجے میں بھی ان کو وعدہ دیا کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو میں اللہ کے ہاں آپ کے سامنے آپ کے لیے ایک حجت قائم کر لوں گا اور آپ کو بخشوا دوں گا، لیکن نہیں ہوا. اس ضمن میں کچھ لوگ موضوع روایتوں کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگرچہ انہوں نے یا لوگوں کے سامنے اگرچہ اسلام کا انہوں نے اعلان نہیں کیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو اور آپ کے والدین کو سب کو اور آپ کے تمام خاندان کو، یہ بھی لکھتے ہیں، بلکہ سیوطی ایک بہت بڑے امام ہیں ان کے بارے میں ایک عام ملاحظہ لوگوں کا تبصرہ یہ ہے، علماء کا، محقق علماء کا، کہ وہ جو چیز سامنے پاتے ہیں وہ نقل کر کے موضوع بات دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا ہے جو ان کی بڑی کتاب جو فتاوی کی ہے الحاوی میں بھی اس کا ذکر ہے، اسلام و ابوائی المصطفیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام تو انہوں نے ثابت کیا ہے. اس میں ابو طالب جن کے بارے میں حضرت عبد المطلب یا ابو طالب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام لائے اور وہ ضعیف روایتوں کا حوالہ لیتے ہیں، بلکہ یہ موضوع روایتیں ہیں، یہ عقیدہ بھی غلط ہو جاتا ہے. یعنی یہ کہنا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، واضح اور صحیح روایتوں کا انکار ہے. رہا مسئلہ یہ کہ اب ان کے اسلام کا یا ان کے کفر کا ذکر کرنے میں ہمارا فائدہ کیا ہے، بغیر ضرورت کے اس کا ذکر کرنا. بہرحال ایک چیز ذہن میں ہمارے آتی ہے کہ کاش پیارے رسول کے چچا جنہوں نے آپ کی زندگی بھر مدد کی اسلام لے آتے، لیکن کھل کر کے اس کو جگہ بہ جگہ ہر مسئلے کے درمیان اس کو گھسڑ کر کے لانا کہ پیارے رسول کے والدین کافر تھے یا آپ کے چچا کافر تھے. مسلمان کو چاہیے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، جو چیز بغیر فائدے کے ہے اس کا ذکر کرنا مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا اسلام وہی ہے کہ لا یعنی باتوں سے دور رہے. لیکن جب موقع آئے تو اس کے ذکر کرنے میں یہ بھی اس کا ذکر نہ کرنا بھی غلط ہو جائے گا. اب لوگ جو بہت سے لوگ رسالے لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابو طالب ایمان لے آئے تھے, آپ کے والدین ایمان لے آئے تھے, وہ روایتیں موضوع اس طرح کی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا, ایمان لائے اور اس کے بعد پھر وہ انتقال کر گئے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو صحیح روایات کے بغیر کسی اور چیز سے ثابت نہیں کی جا سکتی ہیں. کہیں بھی یہاں تک کہ جو لوگ اللہ سے اگر ڈرنے والا آدمی ہے تو کوئی صحیح سند اس کی نہیں پیش کر سکتا. کچھ لوگوں نے اس کی صحیح سند بھی گڑھنی شروع کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جن علماء کو اس کی طاقت دی تھی انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ چوری کی گئی ہے, یہ سند چوری کر کے اس میں لگائی. کہنے کا مطلب ہے کسی صحیح روایت سے بلکہ وہ گڑھی ہوئی روایتیں ہیں جن کی نسبت پیارے رسول کی طرف کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے والدین اور ہمارے چچا کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور ہمارے اوپر وہ ایمان لائے. یہ روایت گڑھی ہوئی ہے اور اس کا بیان کرنا, اس پر ایمان لانا بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدن فلیتبوا مقعدہ من النار, جان بوجھ کر کے جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے, جھوٹ بات منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. علماء حدیث نے لکھا کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ حدیث موضوع ہے, جھوٹی ہے, گڑھی ہوئی ہے, اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیارے رسول کی طرف نسبت کر کے بغیر اس کی کمزوری یا اس کے جھوٹ ہونے کے بیان کیے بغیر کہتا ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے, تو اس حدیث میں, جس حدیث میں وعید آئی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانا جانے مرا لے, اس میں یہ داخل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف تنبیہن یہ چیز ذکر کی جا رہی ہے کہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر آپ سے لڑائی بھی کرتے ہیں, اور یہ ایسی چیز ہے جو بغیر صحیح سند سے پیارے رسول سے ثابت ہوئے بغیر اس کا بولنا غلط ہے کھل کر کے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے لیے کہا تھا لا استغفرن لك ما لم انها ان, میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا اللہ تعالیٰ سے جب تک اللہ تعالیٰ مجھے منع نہ کر دے اس سے. اور منع نازل ہوئی ما کان النبی والذین آمنوا یستغفر للمشرکین, یعنی پیارے نبی یا اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں. ماں کانا یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ جائز نہیں, مباح بھی نہیں, کہ جائے کہ اس کو کہا جائے واجب ہے, مباح بھی نہیں ہے کہ کافروں کے لیے استغفار کریں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا. اور یہاں یہ بھی ایک قصے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی آخرت, اپنی عاقبت کے بارے میں خود سوچنا چاہیے, آگے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں جو کر رہا ہے وہی صحیح ہے. نہیں, یہاں تک کہ اگر والدین ہی کوئی کام کر گزرے ہوں تو اس کو بھی, اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے غلط. انہوں نے کسی کی زمین لے لی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ زمین غلط انہوں نے لی ہے, یہ جائز نہیں کہ آپ اس کو اپنے حصے میں رکھیں کیونکہ وہ قیامت کے دن گردن میں ڈالی جائے گی. اسی طرح کوئی غلط مسئلہ اگر ظاہر ہو گیا کہ ہمارے والدین اگر کیے ہیں تو یہ نہیں کہ ہمارے والدین کی ہیں ہم انہیں کے پیچھے دوڑے جائیں گے. اسی نے ابو طالب کو گمراہ کیا, اور ابو جہل تاکید کرتا رہا کہ کیا اپنے باپ دادا کی مذہب کو چھوڑ, دین کو چھوڑ کر کے دوسرا دین اختیار کر لو گے. ادھر ادھر منہ دیکھتے رہے, توفیق نہیں ہوئی. آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر مرتا ہوں. تو باپ دادا کی تقلید جس کو کہتے ہیں, اس کو ہر, ان کے ہر ادا کو, ان کے ہر عمل کو, ان کے ہر عقیدے کو صحیح سمجھنا اگر صحیح نہیں ہے تب بھی یہ بھی ایک گمراہی کا باعث ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں, مجھے یاد ہے کہ بنارس میں ایک رواج چلتا تھا, اصل میں ابن ابی جمرہ بخاری شریف کی ایک شارح ہیں, انہوں نے لکھا ہے بخاری کی فضیلت میں کہ بخاری شریف جو ہے وہ ایک ایسی اللہ تعالی صحیح احادیث کا مجموعہ ہے کہ اگر کسی کشتی میں رکھی گئی ہو تو کشتی نہ ڈوبے گی, لکھا ہے. اور اگر کسی مصیبت کے وقت, مصیبت کے دفاع کے لیے اس کو پڑھا جائے, ختم کر دیا جائے, ختم بخاری کیا جائے جیسے ختم قرآن کرتے ہیں, تو وہ دفاع, اس سے وہ بلا دفاع ہوگی. یہ چیز محبت میں, حدیث کی محبت میں, یہاں تک کہ جو لوگ اپنے کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں ان کے یہاں بھی رائج تھی یہ بات, مجھے یاد ہے اچھی طرح. اچھا, پڑھتے تھے, اتفاق سے ایک مسئلہ پیش آیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی آج بخاری شریف پڑھی جائے گی, بخاری شریف آج پڑھی جائے گی. یہ یہاں کے علماء میں سے شیخ ربیع حادی ایک تھے اور شیخ صالح عراقی تھے, ان کو اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے, شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے وہاں درس دینے کے لیے بھیجا تھا کچھ دن کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ بخاری شریف کا ختم کیا ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے, آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو چیز صحیح ہے اگرچہ باپ دادا نے اس کو کیا ہے تو صحیح ہے تو لینا ہے, اور اگر غلط ہے باپ دادا کرتے آئے تو فوراً اس کو غلط ہونے کے ساتھ یا غلط معلوم ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ تو غلط تم لوگ کر رہے ہو. قرآن سب سے بڑی چیز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے مصیبت کی اور دعا کرتے تھے, یہ بدعت کہاں سے تم نے رائج کی؟ یقیناً اسی دن سے وہ چھوڑ دی گئی وہ چیز, کیونکہ یہ حق چیز جو کسی نے بتا دی ہے اس کو لے لینا ضروری ہے. اور یہ اچھے اچھے علماء, یہاں تک کہ اچھے اچھے علماء جن کا کہا جائے کہ ان کے یہاں سے یہ رواج چلا رہا تھا بخاری شریف اور حدیث رسول کی محبت میں, لیکن اس چیز کا عقیدہ کہ اس کے پڑھنے سے یہ چیز ہوگی یا یہ مصیبت دفع ہوگی یا یہ نعمت ہمیں ملے گی, اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر مہر ہونی چاہیے. نہیں تھی یہ بات, ایک آدمی نے کہہ دی اس پر عمل کر رہے تھے تو فوراً چھوڑ گیا انہیں. یہی وتیرہ ہونا چاہیے ہر طالب حق کے لیے. تو ابو طالب کے بارے میں یہ یا ان کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ باپ دادے کی تقلید سے آنکھ بند کر کے آدمی ان کی ہر بات کی تصویب اور ان کی ہر بات کو صحیح سمجھے. تصویب کرنا اور صحیح سمجھنا یہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے. دوسرا باب پادا ہے, باب ما جاء ان کفر بنی آدم ترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین. بنی آدم پرانے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے شیطان ساتھ رکھ دیا ہے, گمراہ کرتا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور تاکہ وہ لوگوں کو راستے دکھائیں. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا وإن من قرية الا, کوئی بھی بستی ایسی نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجا ہو. تو بھیجتے تھے, لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر کے اب تک کفر کا جو سبب رہا ہے وہ صالحین اور نیک لوگوں کی حقیقت کی شخصیت کے بارے میں غلو کی وجہ سے ہوا. یعنی ایک آدمی کو سمجھ لیا جائے کہ ابھی ایک بہت سب سے یعنی بڑے سے بڑا عالم ہو, اس کے بارے میں سمجھ لیا جائے کہ ان کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ غلو ہو گیا حقیقت میں, غلو ہو گیا ان کی شخصیت میں. غلو کے معنی کسی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کیا ہے اس حد سے آگے بڑھ جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات مبارک کے بارے میں کہا ہے لا تترونی, مجھے آگے نہ بڑھاؤ اس حد سے جس حد تک اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو بھی انہیں آپ ہی کی حد میں رکھنا ہے. اس کے علاوہ نیک لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, وہ بشر ہیں, بشریت کے تقاضے سے ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, ان کو ان کے حد سے آگے بڑھانا یہ غلط ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا کسی آدمی کے بارے میں سن کر کے, کسی بزرگ کے بارے میں سن کر کے کہا اللہ ان کے گناہ کو معاف کرے, تو انہوں نے کہا یا اللہ کے بندو ان کے گناہ کہاں ہیں؟ ان کے گناہ نہیں کہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پڑوس میں جگہ دے, یعنی وہ ڈانٹ رہے کہہ رہے ان کے گناہ کہاں ہیں؟ ان کو علم ہے اس کا, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ماں قدم تما اکثر تما سرر تما علم, جو کچھ چھپا کے انہوں نے کیا ہے آگے پیچھے جو کچھ کیا اللہ جانتا ہے. لیکن ایک آدمی ہے غلو کر رہے ہیں ان کے حق میں, کہتے ہیں اللہ کے بندے وہ تو زندگی بھر خیر ہی کرتے رہے, ان کے حق میں گناہ کیا ہے, ان کے گناہ بخشوانے کی دعا کیوں کرتے ہو؟ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرے, اللہ تعالیٰ اپنے پڑوس میں ان کو جگہ دے اپنے گھر. دیکھیے یہ بھی ایک غلو کی چیز ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب, اے کتاب والوں. اہل الکتاب سے مراد جیسا کہ بعض انہوں نے کہا کہ جتنے انبیاء ہیں ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر کے بھیجی اور جتنی امتیں ہیں سب اس کے مخاطب ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے بعض انبیاء کو تو کتاب ملی, صحب ابراہیم و موسیٰ, اور بعض انبیاء ایسے آتے رہے. یہاں ایک لوگ اصطلاحی فرق کرتے ہیں کہ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول وہ ہیں جو کتاب بھی دے کر کے بھیجے گئے ہوں اور کچھ پہلے رسول کی تعلیمات سے بڑھ کر کے یا آگے پیچھے کچھ اختلافات کے ساتھ ان کی شریعت ہو. نبی وہ ہیں جو ایک رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہے ان کے تابع بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ. جیسے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے, حضرت ہارون جو تھے وہ نبی تھے یعنی حضرت موسیٰ کے تابع تھے. اسی طرح ہر نبی کی امت کو اہل کتاب کہا جا سکتا ہے. اس آیت میں ایک عمومی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے انبیاء کی امت والے یا امتی, یا یہ کہ اہل الکتاب عام طور پر اہل کتاب کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ یہود اور نصارہ پر ہوتا ہے، یہودی اور نصرانی. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں تم غلو نہ کرو، یعنی جو حدود اللہ تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں کسی چیز میں بھی، عبادت ہو یا عقیدہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر صرف حق ہی بات کہو، اللہ کے بارے میں حق ہی بات کہو. اللہ نے جو اپنے لیے جو اوصاف مقرر کیے ہیں، اللہ تعالی نے جو اپنی صفتیں یا اپنے اسماء اور جو اپنے اعمال کا ذکر کیا اللہ تعالی نے، ان پر یقین رکھو. اور اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اوصاف ثابت کیے تو گویا اللہ کے اوپر تم نے غیر حق کہا، کیونکہ اللہ کو اللہ کے اس صفت سے محروم کر دیا تم نے، دوسرے کے ساتھ اس کو کر دیا. اس سے کہتے ہیں علماء کی لا تقول اللہ الا الحق، اس سے شرک کا رد ہوتا ہے. یا یہ کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ پر افترا ہے. وَأَن تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بڑے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے لیے بتایا نہیں ہے کہ ہماری یہ صفت ہے، ہماری ذات ہے، یا ہمارے ذات میں یہ چیز ہے، یا ہمارے اعمال میں، یا ہم نے ایسا وعدہ کیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طواف کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کلام پاک سے ثابت نہیں ہے، کوئی یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ اللہ پر افترا ہو گیا. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ کوئی بھی چاہے فضیلت کی باب کی ہو یا غیر فضیلت کے باب کی ہو، صحیح احادیث ہی قبول کی جائے گی. جھوٹ یعنی کمزور حدیث یا جھوٹی حدیث کا بیان کرنا، یہ اللہ پر غیر حق کا اثبات ہو جاتا ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس قالوا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. یہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، ایک سورت، کسی سورت کا، حافظ کوئی ہو تو بتائیں کس سورت کا ہے، یہ سورہ نوح کا ہے. سورہ نوح کی ایک آیت ہے، وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد اضلوا كثيرا. یہ ود اور سعا اور یغوس اور یحوق، یہ آلیہ تھے، ان کے علاوہ بھی آلیہ تھے اور خصوصی آلیہ لوگوں کے تھے. لات ود اور سعا اور یغوس اور یحوق، ان کی اصل حقیقت کیا تھی؟ کیا انہوں نے کوئی معبود بنا کر کے نام رکھے تھے؟ نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر یہ غیبی تفسیر ہے، ایک ایسی چیز ہے جو پرانے زمانے میں ہوئی. ایک عام قاعدہ ہے حدیث کے اصول کا کہ صحابی اگر پیارے رسول کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ایسی غیب کی کوئی بات ہو، گزری ہوئی بات ہے یا آئندہ آنے والی کوئی بات ہے یا کسی پرانی امتیوں کا کوئی قصہ ہے، اگر پیارے رسول کی طرف نسبت کر کے انہوں نے کہی تب تو یہ حدیث مرفوع پیارے رسول کے دروازے تک گویا اس کو پہنچا دیا گیا، مرفوع کہی گئی. لیکن اگر انہوں نے پیارے رسول کا نام نہیں لیا بلکہ اپنی طرف سے کہا کہ ایسی یہ چیز ہے، قیامت میں ایسا ہونے والا ہے، یا پرانے اقوام میں یہ چیز رہی ہے، ایسی رہی ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ پیارے رسول سے انہوں نے سنا ہوگا، کیونکہ اپنی طرف سے وہ چیز نہیں لا سکتے، یہ ایک غیب کی چیز ہے، کہاں سے اس کو پیدا کریں گے، وہ یقیناً انہوں نے پیارے رسول سے سنا ہوگا. تو اس حدیث کا حکم اگرچہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، لیکن یہ حکمن مرفوع یعنی پیارے رسول سے انہوں نے سنا ہوگا. انہوں نے تفسیر فرمائی ہے ود سعا یبوس یعوق و نصر کی، کہتے ہیں ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے یہ نام تھے، ود سعا یبوس یعوق نصر. فلما حلقوا، جب ان کی وفات ہو گئی، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان نے آ کر کے ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی، ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا اجلسون علیہا انصابا، ان کے اسٹیچو، ان کے فوٹو، ان کا ڈھانچہ بنا کر کے اپنی بیٹھک کی جگہوں پر یا اپنی عبادت گاہوں پر رکھ لو، تاکہ تم ان کو دیکھ کر کے جس طرح یہ نیک تھے اسی طرح نیک رہو یا نیک بننے کی کوشش کرو، اور ان کے اچھے اعمال کو یاد کر کے نیک اعمال کرو. شیطان نے پہلے مرحلے میں یہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. وسموہا باسمائہم, شیطان یہ بھی کہا کہ ایک کا نام ود رکھ دو, جو بزرگ آدمی تھے, نیک آدمی تھے, انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے, سہا تھے, یغوس تھے, یعوق تھے, سب کا الگ الگ نام رکھ کر کے اور ان کو دیکھ کر کے تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی نیکی میں بڑھوتری کرو. ولم تعبد, شروع شروع میں ان کی عبادت نہیں کی گئی, ان کو نہیں پوجا گیا. پھر جب کچھ مدت گزر گئی, حتی اذا حلق اولئک, جنہوں نے اس نیت سے اس کو نصب کیا تھا کہ ہم ان کو دیکھ کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے, جب یہ چلے گئے دنیا سے, ونسی العلم, اور حقیقت میں جس مقصد کے لیے ان کا ڈھانچہ بنایا گیا تھا وہ بھول گئے لوگ, تو ان کی اولاد نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ان کی, شیطان نے آ کر کہا کہ تمہارے باپ دادا تو ان کی عبادت کرتے تھے, انہی کو پوجتے تھے, تو انہی کو پوجنے لگے, انہی کو چڑھاوے چڑھانے لگے, انہی کو اپنا دستگیر اور مددگار سمجھنے لگے اور انہی سے اپنی روزیاں اور اپنی حاجات طلب کرنے لگے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, لما ماتوا عکفوا علی قبورہم وصوروا تماثیلہم, پہلے تو شیطان نے کہا کہ ان کی قبروں پر بیٹھ کر کے ان کو یاد کرو, پھر اس کے بعد ان کے ڈھانچے بنائے, پھر جب مدت گزر گئی, ثم لما طال علیہم الامد عبدوہم, پھر ان کی عبادت کرنے لگے. یہ ہے عبادت کا, غیر اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا جو مرحلہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قبروں کو مزین کرنے یا قبروں پر قبہ بنانے یا قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا ہے. قبر کی کوئی حیثیت شریعت میں ایسی نہیں ہے کہ جس مرنے والے کے ساتھ آپ کوئی اور دوسرا معاملہ کریں سوائے اس معاملے کے آپ ان کے لیے دعا کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے صلوا علیہ, یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو. صلوا علیہ کا مطلب ہے کہ میرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت طلب کرو, میرے لیے رحمت طلب کرو. صلات کے معنی رحمت ہیں, صلات کے معنی دعا ہیں, یعنی رحمت کی طلب میرے لیے اللہ تعالیٰ سے کرو. دیکھیے یہ نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے اپنی حاجات طلب کرو. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ آپ کا صرف اتنا ہی سلوک ہو سکتا ہے, تو پھر دوسرے اہل قبور کے بارے میں آپ ان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے زیادہ معاملہ کرنے کے حقدار نہیں. ان کے بارے میں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ جب زائر قبر کی زیارت کرے تو کیا کہے اللہ کے رسول, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کہو, السلام علیکم دار قوم المؤمنین, اللہ کے اوپر تمہاری سلام. دیکھیں دعا ہے ان کے لیے, وہ آپ کی دعا کے محتاج ہیں, نہ کہ آپ ان کے محتاج ہیں کہ ہماری یہ مدد کرو. نہیں, اب ان کا تعلق ختم ہو گیا دنیا کے اعمال سے, بالکل وہ ختم ہو گئے. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله, ان کا کام ختم ہو جاتا ہے یا ان کے کام کا اجر بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایسا کام کر گئے ہیں جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں تو اس کا اجر ان کو ملے گا, نہیں تو ان کا کام اور ان کا تعلق دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے. صرف یہی تعلق رہ جاتا ہے کہ زندہ لوگ جو ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ان مردوں کے لیے دعا کریں. کتنے بڑے سے بڑا آدمی ہو, بڑے سے بڑا صالح ہو, بس یہی حق ان کا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی تعلق کسی قبر سے رکھتا ہے تو یہ شرعی بات ہرگز نہیں ہے, جیسا کہ مسلمانوں میں سبحان اللہ ہو رہا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے قبر پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا, اگرچہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں, قبر کو قبلے میں رکھ کر کے نماز پڑھنے سے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ اس میں قبر کے پر پوجنے والوں کی یا غیر اللہ کے پوجنے والوں کی مشابہت ہوتی ہے. سورج نکلتے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس میں سورج کے پوجنے والوں کی مشابہت ہوتی ہے. اگرچہ آپ خالص اللہ کے لیے, آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی یہ بات نہ آئے کہ آپ سورج کے لیے کچھ کر رہے ہیں, کسی طرح سورج غروب ہوتے وقت جو لوگ پوجا کرتے ہیں ان کی مشابہت میں یہ چیز منع کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازے بند کیے ہیں لیکن امت نے اس کو چوپٹ کر دیا اور چوپٹ کھول دیا. اللہ مستعان. یہاں کہتے ہیں, لکھا ہے علماء نے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کے علاوہ جیسا ذکر کیا, وقال غیر واحد من السلف انہم ذکر عقوفہم علی القبر قبل تصویرہم, انہوں نے جو ان کا ڈھانچہ بنایا تھا صرف اس لیے کہ ان کو دیکھ کر کے, سب نے یہ اس کی تفسیر, یہی تفسیر قبول کی حضرت عبد الله ابن عباس کی، اور یہ تفسیر ایک غیبی تفسیر ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حکمن منسوخ کی جا سکتی ہے، یہ کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہوگا، خطان پیارے رسول سے سنا ہوگا، یہ ایک اصولی قاعدہ ہے. جی اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے بارے میں فرمایا، لا تترونی افرا یتری اتران، اترا کہتے ہیں کہ کسی کی تعریف، اترا کہتے ہیں تعریف خاص طور پہ، تعریف زبانی ہو یا کوئی ایسا عمل ہو ان کے سامنے کیا جائے جو ان کے حد سے آگے، ان کے سامنے جھکنا یا ان کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سب اس میں داخل ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی حد سے آگے نہ بڑھاؤ. لا تترونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسی ابن مریم کے بارے رضی اللہ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ اور مسیحیین نے حد سے تجاوز کیا. کیا کیا انہوں نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا، بلکہ اللہ بنایا، اور قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالی تین میں کا ایک ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تینوں مل کر کے ایک ہیں اور یہ تین ہیں، یہ ان کا یہ فلسفہ ہے. بہرحال یہ کب آئی یہ بات؟ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بعض لوگوں نے اس کو پولیس کی طرف یا کس کی طرف منسوب کر کے یہ عقیدہ کہ اس نے یہ پھیلایا مسیحیوں کے درمیان. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ بنایا، اللہ کا جز بنایا، اس طرح مجھے نہ کرنا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے اللہ کا بیٹا تو نہیں بنایا، لیکن آپ کیا اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ اللہ کا جز نہیں بنایا؟ بنایا لوگوں نے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہیں، اور وہ آیت سے استدلال کرتے ہیں لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وہ اس عقیدے سے کہتے ہیں کہ اللہ کا ٹکڑا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یعنی واقعات آپ دیکھیں گے، باقاعدہ اس کو لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا ٹکڑا ہے، اور نور فنا نہیں ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نور جو ہے اللہ کا وہ فنا نہیں ہوگا. اس وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہ یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کے بارے میں حد سے بہت بری طرح تجاوز کرنے کی یہ مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میتن وانہم میتون، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افہم مات او خدرم خلق تم، اگر آپ کا وصال ہو جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گویا ایک دل میں وہی ڈالی، الہام نبی انبیاء کا الہام دل پر ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے، جیسے بھی ہو ایک وہی ڈالی کی، ہو سکتا ہے ایسا امت کے لوگ کریں، اس وجہ سے آپ نے پہلے ہی ڈرا دیا ان چیزوں سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاکنی کے عالم میں تھے، اس وقت کہتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یعنی وہاں سجدہ کرتے تھے نبی کے لیے. حضرت عائشہ کہتی یحذر ما صنعوا، یحذر، یہ پیارے رسول نے یہ نہیں کہا کہ کیا نام ہے لعن اللہ من اتخذ من قبری وثنا یا اس طرح کا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، حضرت عائشہ اس کی تفسیر کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ یحذر ما صنعوا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں ان کے فعل سے، ان کے کام سے. یعنی جب لعنت کا سبب بنا اپنے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنانا، یہودیوں اور نصرانیوں کے لعنت کے لیے سبب بنا، تو ہماری قبر کو اگر کوئی سجدہ گاہ بنائے گا تو وہ بھی ملعون ہے. یحذروا ما صنعوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈرایا. اور نبی کا یہ وظیفہ ہے، ما من نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نبی بھیجا ہے اپنی امت کے لیے جو چیز بھلائی کی سمجھتا ہے ضروری ہے کہ اس کو بتا دے، یا جو چیز نقصان دے یا برائی کی ہے اس سے اس کو ڈرا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ڈرایا، لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم، اور کچھ ایسے لوگ، انما انا عبد، میں بندہ ہوں اللہ کا. دیکھیے لوگ بندہ کہنے سے انکار کرتے، کہتے ہیں اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ کا جز ہے، اور میں نے خود سنا اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو پیارے رسول کو کہا ہے، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر انما انا عبد، میں بندہ ہوں، تو کہتے ہیں یہ ایک توازو کی مثال ہے، بس توازو کے طور پر کہا گیا ہے کہ آپ توازوان یہ کہہ دیجئے کہ میں بندہ ہوں اور تمہیں جیسا بشر ہوں، حالانکہ نہ بشر ہیں اور نہ وہ بندے ہیں. یہ چیز صریحاً کلام پاک کا انکار ہو رہا ہے یقیناً، اور کلام پاک کا انکار کرنے والا اگر اس کو سمجھایا جائے نہ مانے تو یقیناً کفر کی حد تک پہنچتا ہے. کسی عالم سے آپ پوچھ لیں، کلام پاک کے کسی واضح معنی کا انکار کرنا یا اس کی آیت کا غلط تعویل کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہو اور نہ صحابہ نے، تو کفر کی حد تک پہنچتا ہے. یہ چیز یقینی سمجھیں، لیکن لوگ آج کل کھلے طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں، یہ توازن کہا گیا کہ آپ توازو کے طور پر، بلکہ مثال بھی یاد ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک عالم سے پوچھا جائے آپ کا نام کیا ہے، تو نہیں کہیں گے کہ ہم مولانا علامہ محمد علی ہیں، بلکہ کہیں گے میں محمد علی ہوں، بس ایسے ہی، یعنی توازن. تو یہ جو ہے اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں شرک جو ہے وہ پورے طور پر، جیسا کہ اقوام ماضیہ میں تھی، یہ پورے طور پر پھیلی ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہمارے توحید کو سمجھیں اور جہاں کہیں بھی اس کو دیکھیں اچھے انداز میں لوگوں میں تبلیغ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلا مرحلہ جو ہے تبلیغ کا یہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بحر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. دوسرے کو تو آپ کافر کہیں گے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی جو ہے نصرانی اللہ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے، تو اس کو کافر کہہ دیا ہم نے. لیکن مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، یقیناً کرتے ہیں. ان کتنے بڑے بڑے اولیاء جنہوں نے توحید کی دعوت دی، توحید کی تبلیغ دی، کہ آج توحید پورے طور پر وہاں ان کی قبروں پر مدیا میٹ ہو رہی ہے، انہیں کو پوجا جا رہا ہے، انہیں سے مدد مانگا جا رہا ہے، انہیں سے روزی مانگی جا رہی ہے، انہیں سے اولاد مانگا جا رہا ہے، یہاں تک کہ تھمبے بھی بعض ایسے ہیں جو ان کو اولاد دینے لگے. اللہ اکبر. اماموں کا رتبہ کیا وہ ہے کہ نبیوں کو، نبی کو جو چاہیں خدا کر بنائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. بہرحال یہ سب چیزیں ہیں، یہ مسجد بہت اچھی ہے، اس کو یاد کرے آدمی تو اس میں یقیناً توحید کی بڑی اچھی تعلیم ہے. انا عمر لا تترونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما اب انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسوله، اتنا مجھے کہو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہم صلی علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور عبودیت جو ہے، جیسا کہ علماء نے کہا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی عبد ہو جائے تو یہ سب سے بڑی اس کی فضیلت ہے، نہ کہ بندہ ہونا یہ ان کے لیے حتک ہے. سب جتنے انبیاء، افضل سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ تمام انبیاء نے اپنی عبودیت کا اعلان کیا اور اس عبودیت پر فخر کیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں سر عقیدہ تحاویہ میں کہتے ہیں کہ عبودیت کا درجہ سب سے افضل درجہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ کہہ لے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تکریم جتنی ہونی چاہیے تھی کی. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی، کا جب معراج ہوا، جب اسرا ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیت نازل ہوئی اس بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لقب سے نوازا اللہ تعالیٰ نے. کہا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. کسی کی ذات میں ان کی حد سے آگے بڑھنے سے بچو. اياكم فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. تم سے پہلے کے لوگوں نے حد سے تجاوز کرنے ہی سے انہوں نے ان کی ہلاکت ہوئی، وہ ہلاک کیے گئے. اور یہ چیز، اس چیز کو علماء ذکر کرتے ہیں کہ کسی کی شخصیت میں، باپ ہو، دادا ہو، امام ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام، اللہ تعالیٰ ہر امام کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی. ان کو برا بھلا کہنے والا برا ہے، ان کو برا کہنے والا برا ہے، بھلا کہنے والا تو بہرحال بھلا رہے گا، لیکن ان کو برا کہنے والا برا ہے. لیکن ان کو بھی ان کی حد تک آگے، ان کی حد سے آگے بڑھانا جائز نہیں ہے. لیکن یہ چیز بھی امت میں ہے کہ اماموں کا درجہ نبی سے بڑھائیں. ایسا ہوا ہے
آج یہ سوچیں آپ کی بہت سے علماء کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں صاف صاف کہتے ہیں اگرچہ حدیث میں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے تابعی کا یہ کہنا صحیح ہے لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں فلاں امام کے ہمارے لیے جائز نہیں کہ حدیث کو لیں. یہ یقیناً بہت بڑی بے ادبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی ہوگی. کتنا بڑا آدمی کہہ کے گیا ہو یا وہ زندہ ہو اس کو کہیں گے ایک بہت بڑا گستاخ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بہت بڑا گستاخ آدمی گیا ہے. اس کو اس طرح کی بات کہنا جائز نہیں. یہ غلو ہو گیا یا اکم الغلو. ہر ایک کو اس کی حد تک رکھو. جب پیارے رسول کی بات مل گئی تو کسی کی بات نہیں, نہیں ملی کسی کی بات آپ لے سکتے ہیں. ولی مسلم علی بن مسعود, عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیح مسلم میں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہلک المتنفعون, تکلف کرنے والے جو چیز شرعی ہے اس سے آگے بڑھنے والے ہلاک ہوئے. آپ نے اس کو بدعا کے طور پر کہا ہے یا یہ کہ یہ خبر ہے اس سے پہلے جو لوگ تھے جیسے کہ اہلک من کان قبلکم, اس سے پہلے جنہوں نے جو ہلاک ہوئے وہ غلو سے ہلاک ہوئے. یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا ہے ہلک المتنفعون, جو شریعت کے حدود سے آگے بڑھنے والے ہیں, کوئی چیز تکلف میں زیادہ کر رہے ہیں جو شریعت اس کا احترام نہیں کرتی یا کم کر رہے ہیں, سب اس میں داخل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے. یا یہ کہ پیارے رسول نے خبر دے دی کہ ان کی ہلاکت یقینی, وہ ہلاک ہو گئے, وہ ہلاک ہو گئے. اس میں بہت سے ان احادیث کا معنی بہت ہوتی ہے. ہمیں توحید کے بارے میں دیکھیں, نہ اس میں حد سے تجاوز کرنا ہے, نہ کسی شخصیت کے بارے میں, کسی عالم کے بارے میں, کسی امام کے بارے میں. اگر ہم نے حد سے تجاوز کیا تو یقیناً وہ ہلاکت کا سبب ہے. اور یہ تجاوزات اور یہ غلو امت میں موجود ہے. حقیقت میں عقیدے میں دیکھیں تو اللہ کے علاوہ بعض جگہوں پر جیسا کہ کسی عالم نے لکھا ہے جا کر کے دیکھا تو وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے, اور ایسا معلوم ہوتا ہے, انہوں نے لکھا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو چکے ہیں. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے, یعنی گویا اللہ تعالیٰ ہیں ہی نہیں. اسی طرح کسی عالم نے جب کسی عالم سے کہا کہ تمہارے شہر میں, تم پڑھے لکھے عالم ہو, تمہارے شہر میں لوگ پیر عبد القادر جیلانی کو سجدہ کرتے ہیں, سر یہ شرک ہو رہا ہے اور تم یہاں کیسے رہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہاں شرک نہیں ہے. یہاں شرک کہاں ہو رہا ہے؟ یہاں تو خالص عبد القادر صاحب ہیں. شرک تو اس وقت ہوتا ہے جہاں اللہ کو شریک کیا جاتا ہے. یہاں اللہ کے ساتھ, اللہ کو ان کے ساتھ شریک نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ یہاں سب کچھ یہ داتا ہی ہے. سبحان اللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز ہو چکی ہے, بہت بڑی عبرت کی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے سمجھ کی توفیق دے. دوسرا باب ہے, باب ما جاء فی التغلیظ من التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح فکیف اذا عبده. باب باندھا ہے انہوں نے کہ شریعت کے نصوص میں اس طرح کی سخت تعلیمات آئی ہیں کہ کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس عبادت بھی اللہ کی نہ کی جائے, نماز بھی اللہ کے لیے کسی نیک آدمی کے قبر کے پاس نہ پڑھی جائے. تو کوئی شخص اگر قبر کی عبادت کر رہا ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ یعنی وہ عین صرف کر رہا ہے, عین منہی چیز کر رہا ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سختی اس چیز میں ہے کہ اللہ کے لیے خالص اللہ کی نیت ہے, کسی قبر کے پاس آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, بات نہیں کر سکتے, تو کس طرح کسی قبر کی عبادت یا قبر کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس ضمن میں حدیث ذکر کیا نا عائشہ رضی اللہ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ان ام سلمہ تذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیزۃ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرین یا مہاجرات اولات میں سے تھی جنہوں نے حبشہ کو ہجرت کیا تھا. ان کی بھی فضیلت بڑی ہے. وہ تھیں اور ان کے شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہما. دونوں نے جہاں اور دوسروں نے مکے سے ہجرت کی تھی, جبکہ مکے کی زمین تنگ ہو چکی تھی مسلمانوں کے اوپر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر انہوں نے ہجرت کو حبشہ کو ہجرت کیا. اور یہ معلوم تھا کہ وہاں کا نجاشی بادشاہ جو ہے وہ نیک تینت میں, فطرت میں, فضلت بہت ہی اچھے اخلاق کا ہے. کوئی بھی بھاگ کے کہیں سے آتا ہے پناہ لیتا ہے تو پناہ دیتا ہے. اس معنی میں گئے تھے. اس وقت تک ان کے ایمان کی یا ایمان لانے کی کوئی صحیح روایت میں ذکر نہیں کہ وہ ایمان لا چکے تھے. پیارے رسول نے ان کے ماضی کے اخبار کو سن کر کے ان کے پاس جانے کو کہا. جب وہ گئے تو وہاں بھی یہ لوگ پہنچ گئے ابو سفیان. جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی روایت میں ابو سفیان جب وہاں پہنچے تو گئے کہ یہ آپ کے پاس آئے, یہ لوگ سر پھرے ہیں, دین سے پھرے ہوئے ہیں, یہ لوگ صحابی ہیں, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے آئے ہیں, آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے. تو انہوں نے حضرت مہاجرین کو بلایا, نجاشی نے بلایا اور کہا کہ کیا ہم کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. ابو سفیان, بخاری شریف کی پہلی روایتوں میں آئے بدر الوحی میں, ابو سفیان سے کہا تم بھی کھڑے رہو, اگر کوئی غلط بات کہے تو تم ان کو جھٹلانا, تم ان کو جھٹلانا. تو تمام سوالات کرتے گئے, ان تمام سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین دین میں داخل ہونے کے بعد پھر کبھی ناراض ہو کر کے یا دین سے کراہت کر کے کوئی نکلا بھی؟ انہوں نے کہا نہیں نکلا. تو نجاشی نے کہا کہ دیکھو ایسے ہی انبیاء کے متبعین ہوتے ہیں, اور دین کا یہی معاملہ ہے کہ جب دل میں دین کی ٹھنڈک بیٹھ جاتی تو پھر نکلتی نہیں ہے. اذا خالت الایمان بشاشت الایمان القلوب. تو اس نے کہا کہ جب دل کی ایمان کی ٹھنڈک اور ایمان کی خوشی دل میں بیٹھ جاتی ہے تو نکلتی نہیں ہے. بہرحال تو اس میں ابو سلمہ بھی تھے, حضرت جعفر جو ان کے جعفر بن عبد ابو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اسپیکر تھے گویا, انہوں نے آگے بڑھ کر کے ان سوالوں کا جواب دیا. ابو سفیان بھی کھڑے تھے, اس وقت کافر تھے, انہوں نے تمام باتوں کی تصدیق کی. اس وقت نجاشی کے دل میں ایمان بیٹھ گیا, ایمان بیٹھ گیا. انہوں نے پھر بلایا اپنے لوگوں کو. بہرحال ایمان کو تو ظاہر نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا. اور جب نجاشی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو وحی آئی اور آپ نے فرمایا ما تلیوم العبد الصالح فخرجوا فقوموا فصلوا علیہ. تو پیارے رسول نے کہا کہ اٹھو اور ان کی جنازے کی غائبانہ نماز پڑھو. یہ پہلی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری غائبانہ نماز جنازہ کسی کے بارے میں ثابت نہیں. اس سے علماء لیتے ہیں کہ اگر آدمی مسلمان کسی ایسی جگہ پر وفات پایا ہو جہاں اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا ہو تو اس پر جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے اور پڑھنی سنت ہے. لیکن اگر جنازے کی نماز پڑھ لی گئی ہے تو پھر کہیں ایسا کسی حدیث سے ثابت نہیں, صحیح حدیث سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر جو وہاں شہید ہوئے تو شہید تھے, یا دوسرے صحابی کہیں بزرگ سے بزرگ شہید ہوئے ہوں, بڑے سے بڑے صحابی, پیارے رسول نے ان کی جنازہ غائبانہ نماز پڑھی. بہرحال تو حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ مہاجرین میں سے تھے, انہوں نے وہاں کنیسا دیکھا. کنیسا کہتے ہیں نصرانیوں کی عبادت گاہ کو. تو وہاں کنیسا دیکھا کہتی ہیں اب حبشہ کی زمین میں, وہ ماسیحا من الصور والتماثيل, اس میں صورتیں اور شکل اسکال بنا کر کے انہوں نے دیواروں میں فٹ کر رکھے تھے اور ان کی پوجا کی جاتی تھی, ان کے لیے تحیات اور ان کے لیے تعظیمات پیش کی جاتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا انہوں نے. ذکر کس معنی میں کیا تھا, کہ ہم لوگ بھی ایسا کریں, یا بہرحال ایک چیز تھی ذکر کرنے کی کہ انہوں نے اپنی عبادت گاہ میں ایسی چیزیں ذکر کی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح, وہ یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا یا کوئی نیک بندہ اللہ کا مر جاتا بنوا علی قبرہ مسجدا, اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے. وصوروا فیہ تلک الصور, اور اس مسجد میں انہی سب کی صورتیں اور ان کے فوٹو بنا لیتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق ہیں. اللہ کے اولئک شرار الخلق, سب سے بری, کیونکہ شرار جمع شر ہے اور شر یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے, یعنی اللہ کی مخلوق میں سب سے بری مخلوق یہ لوگ ہیں, بری مخلوق لوگ, برے لوگ ہیں. فہؤلاء جمعوا بین فطرتین, فطرۃ القبور وفطرۃ التماثيل, انہوں نے قبروں پر, اول تو قبروں پر, یہ نہیں کہ اس وقت کا جو ذکر ہے یہ نہیں کہ قبروں اور فوٹوؤں کی پوجا کرتے تھے, بلکہ قبروں پر, نیک لوگوں کی قبروں پر مسجد بنائی اور پھر اس میں فوٹو بنا کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو کہا کہ یہ سب سے برا فعل ہے اور یہ لوگ سب سے برے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قبر پر مسجد بنانا صرف اللہ کی عبادت کے لیے, یہ چیز بھی شریعت کو برداشت نہیں, شریعت نے اس کو برداشت نہیں کیا, کیونکہ یہ شرک کی طرح سچ بولتی ہے اور شرک کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. اور شریعت نے ہر اس دروازے کو بند کیا ہے جس میں کسی بھی فتنے کا صبح ہو. آخر نظر نیچی کر کے چلنے کا آپ کو اس وجہ سے حکم دیا گیا ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ ڈاک بن سکتی ہے کسی برے کام کی, برید جیسا کہ کہا گیا ہے عربی میں. کسی وجہ سے عورتوں کو بھی, مسلمانوں کو, مومنوں کل المومنین میں غد من الصارم, اسی وجہ سے پردے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایک برے, بہت برے برے کام کا, فعل کا یا فاحشہ کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح ہر اس سبب سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے جو شرک کا سبب بن سکتا ہے. یہاں مسجد پر قبر بنانا یہ سبب بن سکتا ہے, اور یہی ہوا بھی کہ انہوں نے جو نیک لوگوں کی قبروں کو, نیک لوگوں کے فوٹو بنائے اس وجہ سے کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرح کریں جس طرح وہ لوگ کیا کرتے تھے. آخر میں جب وہ لوگ گزر گئے, دوسرے لوگ آئے, شیطان نے اس کو کیا اور خود انہی کو پوجنے لگے. اسی طرح حضرت عائشہ حضرت ابو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفق یبرح خمیصۃ لہ علی وجہ, جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے. یہ نزلہ کا ترجمہ ہے, گویا اللہ تعالیٰ نے اتارا ملک الموت کو, یعنی جب جان کنی احتضار آخری چلچلاؤ کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف ہوئی. اس تکلیف کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی, اس کو کبھی پھوڑتے کبھی اس کو پھینک دیتے, اور جب بھی آپ کا درد تھوڑا کم ہوتا تو اوڑھ لیتے, پھر اس کو بے چینی میں کھول دیتے. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ, حضرت عائشہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر کے مجھے, پہلے میں یہ سوچا کرتی تھی, جیسا کہ ابن سعد وغیرہ کی روایت میں وہ کہتی ہیں, پہلے یہ میں سوچا کرتی کہ جس شخص کو موت کے وقت زیادہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ آدمی گناہگار ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے وقت میں نے دیکھ لیا کہ آپ کو جو تکلیف ہوئی, تو میں یہ سوچتی تھی کہ جس شخص کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت وہ سب سے سعید آدمی ہے, سب سے خوشبخت آدمی ہے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ کی دوسری روایت میں خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر بہت زیادہ کرب اور بہت زیادہ درد آپ کو ہو رہا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں جی ہاں, نحن الانبیاء نبتلا کما یبتلا الرجلان منکم, ہم انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس طرح مصیبت میں ڈالتا ہے, ایک نبی کو اس طرح مصیبت میں ڈالتا ہے جس طرح دو آدمی کو مصیبت میں ڈالتا ہے, یعنی دو آدمیوں کی مصیبت کا بوجھ ایک نبی کے اوپر ہوتا ہے. دو آدمیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کیا, ایک ہی نبی کو وہ تکلیف ہوتی ہے کسی بھی مرحلے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں کتنی تکلیفوں سے گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. خال خال ایسے لوگوں کو, بہت سے لوگ الحمدللہ زندگی بھر آرام کر کے گزر جاتے ہیں, ان کے سر میں درد بھی نہیں ہوتا ہے, مصیبت ان کو چھو بھی نہیں لگتی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مرحلے میں تکلیف ہی برداشت کرنا پڑا. زندگی میں مسلمان ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا, اشد الناس بلاء, مصیبتوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبتوں میں پڑنے والے الانبیاء نبی ہوتے ہیں, ثم الامثل پر امثل, پھر جو لوگ اللہ کے ہاں افضل سے افضل ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں زیادہ سے زیادہ بلا میں مبتلا کرتا ہے. اسی طرح دوسری روایت میں اس بلا کو بھی, جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ اس بلا کو بلا نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہیے, شرط یہ ہے کہ آدمی صبر کرے اور اللہ کا شکر کرے, ہر حالت میں شکر کرے. تو جیسا کہ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں, یہاں تک کہ دنیا سے جب نکلتا ہے تو مصیبتوں کے ذریعے سے تمام گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں, اور دنیا سے نکلتا ہے تو گناہ سے وہ پاک ہوتا ہے. یہ سب مصائب کا ایک فضیلت ہے سمجھ لیجیے, لیکن آدمی کو مصیبت طلب نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ہے, بہت بڑا ہے, بغیر مصیبت کے بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ مغفر لی وارحمنی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں اور بیماریوں سے بھی پرہیز پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الحمی والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال, فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات. بہرحال مصیبتوں سے پناہ اللہ تعالیٰ سے دعا ذکر اذکار کرتے رہنا چاہیے, لیکن مصیبت پڑ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس مرضی پر رضامند ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف تھی, فیض اسم کشف وہاں ہے تائم کے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجد بنا لیا, یا انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا, خود ان انبیاء کے قبروں کو سجدہ کرنے لگے, یا اس پر انہوں نے مسجد بنا کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگے, یہ بھی ایک لعنت کا سبب تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں یحذر ما صنعوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے کہ یعنی تم لوگ بھی ایسا نہ کرنا, کیونکہ یہ لعنت کا سبب ہے, اور جو چیز لعنت کے سبب ہے جب تم کرو گے تو اس سے لعنت ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ولولا ذالک, یہ حضرت عائشہ کا قول ہے, اتنا کہتی ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوتا, اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو لوگ مسجد یا سجدہ گاہ بنا لیتے, لأبرز قبره, آپ کی قبر کسی بارز جگہ پر یعنی کسی کھلی جگہ پر آپ کی قبر مبارک ہوتی. لیکن یہ بھی اللہ کی مصلحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ کے گھر میں رکھا تاکہ لوگ اس پر مسجد نہ بنا سکیں. غیر انہ خشیا, اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے رہے کہ ہماری مسجد کو لوگ, ہماری قبر کو لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح توفیق سمجھ دے. بالمبا سوال ہے, تو عربی میں ہے, بينما يعهد المقيمين في المملكة العربية السعودية وقد حصل بيني وبين زوجتي نور الإسلام ورسالة اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں مکہ مملکہ ہی میں مستقل رہتا ہوں اور میری بیوی کے درمیان اختلافات ہو گئے رمضان میں. بیوی نے کہا کہ کچھ کیا نام ہے افطار کی اس کے سامان خریدو, لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے اس وجہ سے ہم نہیں خریدا. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جب میں نے یہ کہا تو میرے اوپر اپنی زبان لمبی کرنے لگی, مجھے اس نے گالیاں بھی دی, اور اس کے بعد نتیجہ ہوا کہ میں نے اٹھ کر تو اس کو مارا پیٹا اور ضرب ہوا. جب میں نے مارا پیٹا تو اس نے کہا کہ تمہارا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں سوائے رات گزارنے کے. نے کہا یہ بھی نہیں ہم کریں گے, ہم نے قسم کھا لیا کہ یہ بھی نہیں تمہارے, اس کے لیے بھی تمہارے پاس قریب نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد ہم نے طلاق بھی دے دیا. اس وقت سے میں نے اس کو چھوڑ دیا, میں اس سے دور رہتا ہوں. ہم دونوں ایک ہی گھر میں الگ رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں ہیں لیکن الگ الگ رہتے ہیں. نعیش مفترقین ہی فی بیتھا, ہی فی بیتھا ہمارا فی بیتنا تھا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں الگ رہتے ہیں, وہ اپنے گھر میں ہے اور میں دوسرے گھر میں ہوں. فہل ہی ابانت منی, کیا یہ ان کا طلاق جو ہے یہ تین طلاق ہو گیا کیا کیسا ہے؟ اب آپ کا یہاں طلاق کا مسئلہ جو ہے میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا حقیقت میں. آپ جا کر کے کسی ایسے عالم سے پوچھیں جن کو طلاق دینے یا طلاق لینے یا طلاق کو کا مسئلہ دینے کا کیا اتھارٹی ہو, قاضی ہیں, اس میں ہم داخل نہیں ہونا چاہتے. لیکن بہرحال یہ نصیحت کریں گے ہر ایک کو کہ کتنا بھی آدمی غصہ ہو جائے حماقت میں بیوی کو طلاق کا لفظ نہ بولے. آپ سوچیں اتنے آدمی ہیں, اگر 100 آدمی ہیں اس میں کسی کے اوپر ایسا وقت گزرا ہے کہ اپنی بیوی کو اس نے ایک مہینہ چھوڑا ہو؟ نہیں چھوڑا ہوگا, الا یہ کہ طلاق دے کر چھوڑتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اپنی بیویوں کے اوپر اور آپ نے قسم کھا لیا کہ ہم ایک مہینے تک تم لوگوں کے قریب نہیں جائیں گے. طلاق, لیکن طلاق کا لفظ مبارک نہیں بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وجہ سے کم, اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک گویا شراب کی مستی کی طرح ایک مستی ہوتی ہے, نشا اترا تو فوراً ہی رونا گانا شروع کر دیا. چاہے عورت تو اس کے قدموں میں آپ ہزار سجدہ کر کے اس کو راضی کر, لیکن مسئلہ تو کیونکہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا جب طلاق بول گئے. اس وجہ سے طلاق کا لفظ بولنے کے بجائے غصہ ہو جائیں, گھر سے باہر نکل جائیں, اپنا سر دیوار میں مار لیجیے, کیوں طلاق بولتے ہیں؟ اور یہ مسئلہ آپ لے جائیے کسی ایسے آدمی کے پاس جو آپ کو صحیح فتوا دیں. اصل میں اس میں بہت سے مسائل ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, اس میں ہر ایک کو اتھارٹی نہیں ہے. ولی امر جس چیز کا حکم دے اسی طریقے کا فتویٰ دینا ضروری ہے, جب مسئلے دو طرف کے ہوں, دو جگہ دو طریقے کے ہوں. امام جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو مقتدی ربنا لک الحمد کہتے ہیں، کیا امام بھی ربنا لک الحمد کہیں گے؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ تو پوچھتے ہیں کہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے. اب ہر امام کے بارے میں ہم نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن آپ پوچھئے کہ کیا امام اور مقتدی دونوں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں گے، یا امام سمیع اللہ صرف کہیں گے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیارا رسول نے فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے صلات پڑھتے دیکھو اسی طرح صلات پڑھو. تو پیارا رسول سمیع اللہ علیہ حمدہ کہتے تھے، وہ آپ کو کہنا ہے، ربنا لک الحمد کہتے تھے، دونوں آپ کو کہنا ہے. ان کے پیچھے آپ سمیع اللہ بھی کہیں جس طرح اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جس طرح ربنا لک الحمد پیارا رسول نے پڑھی وہی پڑھیں. دونوں آپ کو کرنا ہے، دونوں امام کو بھی کرنا ہے. مجھے گیس کی بیماری ہے، اکثر نماز کے وقت شک ہو جاتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ نہ بو آتی ہے نہ آواز. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی کو ایک شیطان ہے، وہ آ کر کے اس کا بعض ضعیف روایتوں میں نام آیا خنزب، صحیح روایت میں نام نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا قام احدکم یاتی الشیطان فینفخ فی مقعدتہ، شیطان آتا ہے اور قرین میں پھونک مارتا ہے، فیخیل الیہ، اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ احدث وضو ٹوٹ گیا، فلا یخرج من المسجد حتی یسمع صوتا او یجریا، آواز سن لے کہ گوز نکلی، یا یہ کہ بو آ جائے سبھی مسجد سے نکلے، ورنہ اس پر شیطان کے پیچھے اپنے کو ضائع نہ کرے. لیکن اگر کوئی شخص مستقل طور پر یہ بھی جانتا ہے کہ اس کو واقعی طور پر گیس نکلتی ہے، اگر کہ ہوا بو یا نہیں آتی، آواز نہیں سنتا، لیکن گیس نکلتی ہے، یقینی طور پر جانتا ہے ایک بیماری ہے اور ہر دو منٹ چار پانچ منٹ پہ آ جایا کرتا ہے کرتی ہے یہ چیز، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز سے کچھ پہلے وضو کریں، اس کے بعد وہ نماز پڑھنے پورے طور پر فرض اور سنت نماز ان کی صحیح، اگرچہ وہ ریاح نکلتی رہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا قیاس کیا جائے گا سلسل بور پر. جس طرح آدمی کا مسلسل طور پر قطرے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، تو ان کا حکم یہی اس طرح کا حکم ہے. لیکن اگر کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس وقت تک نہ نکلے مسجد سے، مسجد سے نہ نکلے، یعنی وضو یہ ضروری نہیں کہ نماز میں ہو، مسجد سے نہ، فلا یخرج من المسجد، مسجد سے وضو کرنے نہ نکلے، ہو سکتا ہے اس کی نماز چھوٹ جائے جب تک وہ بو یا آواز بو نہ سونگ لے یا آواز نہ نکل جائے اس کی. جی، ایک شخص کے دانستہ طور پر پروگرام کے مطابق ایک ماہ پہلے ہی حج کی نیت کی ایک شخص نے، اور وہ 11 ذوالحج کو دوسرے دن کی کنکریاں مار کر پاکستان چلا گیا، اور حج سے دو ہفتے پہلے ہی اس نے دم کے پیسے بھی جمع کروا دیے تھے، کیا اس کا حج درست ہے؟ اس میں جہاں تک غلطی معلوم ہو رہی ہے، اگر دوسری غلطیاں نہیں ہیں تو سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے کی، وہ 11 ذوالحج کو دوسرے دن یعنی 12 کی کنکری مار کر کے چلے گئے. اول تو 12 کی کنکری کا مارنا ان کو وقت سے پہلے جائز نہیں، نماز کو وقت سے پہلے پڑھنا جائز نہیں، اور یہ کہ کسی دوسرے کو وہ وکیل کفیل بھی نہیں بنا سکتے اس کا، کیونکہ حج اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ 12 کی کنکری نہ مار لے. دوسری غلطی انہوں نے یہ بھی کی ہوگی شاید کہ طواف ودا، طواف اگر کر لیا ہے، طواف زیارت اور صحیح، لیکن اس کے باوجود ان کو طواف ودا بھی کرنا ضروری تھا، اگر نہیں کیا، کنکری نہیں ماری اور طواف ودا نہیں کیا، تو ان کے سر پر دو بکریوں کا فدیہ ہے اور وہ مکے میں ذبح کی جائے گی، وہ بھیجیں یا ان کا کوئی آدمی یہاں ذبح کرے، بہرحال یہ ان کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کریں. ہمارے ایک دوست نے جو مکہ میں رہتا ہے پاکستان سے، ان کے والدین مختلف تاریخ میں 3 طلاق پیپر لکھ کر سبحان اللہ بھیج دیا، اور انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر کے بھیج دیا، کیا اس کی طلاق ہو گئی یا نہیں؟ جب لکھ رہے تھے، دستخط کر رہے تھے، اتنا لمبی مدت تھی، اس میں نہیں سوچا تھا، پوچھیں آپ، طلاق کے بارے میں نہیں داخل ہونا چاہتا. مسجد حرم میں تراویح 20 رکعت ہوتی ہے، اور سعودیہ میں مسجدوں میں 8 رکعت ہوتی ہے، بنگلہ دیش میں اہل حدیث کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح، اس کی وضاحت کریں، یہ فرق کیوں ہے؟ فرق جس طرح اور چیزوں میں ہے فرق، اسی طرح اس میں بھی فرق ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ صحیح کیا ہے. ہمارا ایمان ہے، دین ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 3 11 یا 8 رکعت تراویح کے نام سے 2 2 رکعت کر کے 8 سے زیادہ نہیں پڑھی ہے، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. بخاری شریف کی حضرت عائشہ جو پیارے رسول کی سب سے کہتی بیوی، سب سے قریب بیوی کی روایت ہے، انہوں نے فرمائی. رہا یہ کہ اب کوئی بیس پڑھے اور اسی کو صرف جائز سمجھے تو یہ اس کا عقیدہ غلط ہے. یہ کہے کہ آٹھ کا پڑھنا جائز نہیں تو پیارے رسول کا غصہ. اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آٹھ بھی پڑھنا جائز ہے, بیس بھی پڑھنا جائز ہے, بیس سے زیادہ بھی پڑھنا جائز ہے, تو اس کے اس کہنے میں کوئی حرج نہیں. ہمارے خیال سے مطلب واضح ہے. لیکن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ بیس پڑھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, وہ خود غلط کہنے والا اور غلط کرنے والا ہے. نعت خوانی اور ختم قرآن بدعت ہے. نعت خوانی اس کو کیسے بدعت کہیں گے؟ نعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اصطلاح ہے. حمد جو ہے اللہ رب العزت کی تعریف, اور نعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہندوستان کی یا ایشیا کی ایک اصطلاح ہے. پیارے رسول کی تعریف, اگر پیارے رسول کی تعریف آپ کے صحیح منصب کے مطابق کی جا رہی تو مطلوب ہے. اس کو آپ پڑھیں کبھی, لیکن خاص اوقات میں اس کے لیے مجلس جمانا اور پیارے رسول کو نعت خوانی کر کے حاضر کرنا, یہ سب باطل عقیدے کے بغیر. اگر کوئی شاعر ہے اسلام کا, ہمارے ایک شاعر سے منفی حیرت, اللہ تعالیٰ جو حج سے آئے تھے, بہت بڑے موحد شاعر, اللہ کا فضل ہے کہ ان کے پاس بہت سے ایسے اشعار ہیں نعت کے اور توحید کے, اس طرح کا اگر کوئی ہو تو یہ تو مطلوب ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. لیکن اگر اس کے پیچھے غلط عقائد ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے ساتھ وہ سب کام غلط ہو جائے گا. شہد کے میں سم مل جاتا ہے زہر. اور ختم قرآن بدعت ہے. ختم قرآن کا مطلب کیا آپ لیتے ہیں؟ اگر ختم قرآن کرتے ہیں ہم روزانہ ہر تین دن کے بعد, تو یہ ایک چیز مشروع ہے. دس دن کے بعد ختم کریں مشروع ہے, لیکن اس کے ساتھ جو بدعتیں کی جاتی ہیں وہ بدعت ہے. ختم قرآن بدعت نہیں ہے. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کو کلام پاک پڑھنا ہے تین دن کے اندر, تین دن سے پہلے ختم نہ کریں. کتنا تیزی سے پڑھے گا پھر بھی بہرحال تین دن لگنا چاہیے تاکہ کچھ سمجھے بھی. اور اس کے بعد کچھ لوگ تھے جو دس دن میں ختم کرتے تھے, کچھ لوگ تھے اور زیادہ دنوں میں ختم کرتے. یہ مطلوب چیز ہے. لیکن ختم قرآن کر کے اور فاتحہ اور تیجا اور چوتھا اور دسواں, یہ سب جو بھی رہتے ہیں اس کے ساتھ مت لگائیے. نیک کام کے ساتھ برا کام لگانے سے سب برا ہو جاتا ہے. اور قرآن پہ پہلا دوسرا انعام دیا جاتا ہے, بلکہ ملکوں کے قاریوں کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں. اس بارے میں بتائیں انشاءاللہ یہ چیز مشروع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کاموں کے بارے میں مقابلہ کرایا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ سابق النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الخیل المغمرہ بین غیر مغمرہ. دو قسم کے گھوڑے جو ہوتے ہیں, یہ گھوڑا جس کو تغمیر کی جاتی ہے, یعنی اس کو کھلا پلا کر کے موٹا کر کے پھر کچھ دن اس کا کھانا کم کر کے اس کو ہلکا کیا جاتا ہے, اور دوسرے گھوڑے کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے مقابلے کی نگرانی فرمائی تھی. وکان احمدہا مسجد بنی زریف, بخاری شریف کی روایت ہے. اس وجہ سے اس قسم کے انعامات جو نیک ہیں